الله وكفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. قريب تشريف لي قريب عليها. پہلی دفعہ جب میں میر پور خاص آیا تھا پہلی دفعہ زندگی میں تو تین دن کے لیے جماعت میں آیا تھا جب بہت چھوٹا تھا آٹھویں کلاس میں اسکول میں پڑھتا تھا. تو یہ جو آپ کے امیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں عزیز صاحب ہاشمی صاحب ان سے میری جب سے دوستی ہے جب سے ملاقات ہے تعلق ہے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو جب سے ان سے ملاقات ہے چھوٹا سا تھا محلے والوں کے ساتھ آیا تھا ورنہ مکی مسجد والے آنے بھی نہیں دیتے تھے اتنا چھوٹا تھا. یا اللہ ماشاءاللہ آج جب یہاں حاضری ہوئی طویل عرصے کے بعد تو بہت دل خوش ہوا کہ بسم اللہ مسجد آج بدلی ہوئی ہے نقشہ تبدیل ہو گیا ماشاءاللہ. دیکھو بھائی ہم اپنا گھر اچھا بنانا چاہتے ہیں ہمارا گھر اچھا ہو ہے نا تو یہ تو اللہ کا گھر ہے تو اہل محلہ کی ذمہ داری ہے. کوئی نل خراب ہو جائے ہمارے گھر کا تو ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں یا نہیں پلمبر کو لاتے ہیں اور اس کو درست کرواتے ہیں. لیکن کیا ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ مسجد کا نل خراب ہو مسجد کا پنکھا خراب ہو ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے جتنی اپنے گھر کے پنکھے کی ہوتی ہے؟ اگر اتنی فکر نہیں ہوتی تو ابھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. برابر خرابر ہی ہو جتنی ہمیں اپنے گھر کی فکر ہے اتنی اللہ کے گھر کی بھی ہو تب بھی صحیح ہے. اول تو زیادہ ہونی چاہیے اول درجہ تو یہی ہے. اس لیے اس مسجد کو آباد کرنا جیسے آپ نے اس کو بنایا ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت خوبصورت ہے مگر اس کو آباد کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. پہلے مسجدیں ایسی نہیں تھیں مسجد نبوی کچی تھی. 9 ہجری میں جا کر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ جلایا 9 ہجری میں یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے 9 سال کے بعد مسجد نبوی میں چراغ جلا ہے ورنہ اندھیرے میں نمازیں ہوتی تھی مگر اور مسجد بھی کچی بارش ہوتی تھی تو کیچڑ ہو جاتی تھی لیکن نمازی پکے تھے. مسجدیں کچی نمازی پکے تو ایسے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مرتبہ دیر ہو گئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں تو فرمایا کہاں تھی عائشہ اتنی دیر سے کیوں آئیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. وہ نماز کا وقت نہیں تھا وہ ان کی میں تلاوت سن رہی تھی وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا نہ جانے کون ہے. اٹھ کر تشریف لے گئے جا کر دیکھا مسجد نبوی میں چونکہ حجرہ برابر میں ہی تھا حجرے کے ساتھ ہی مسجد نبوی تھی تو آپ نے دیکھا اور کچھ دیر تک تلاوت سنتے رہے کھڑے ہو کر تلاوت سنتے رہے اور پھر فرمایا یہ حذیفہ حضرت حذیفہ صاحب السر جو رازدار صحابی کہلاتے ہیں ان کے غلام ہیں سالم. آقا نہیں ہے غلاموں کا یہ حال بتا رہا ہوں رات کو تلاوت کر رہے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے نماز کا وقت نہیں تھا بس نفل پڑھ رہے ہیں مزہ آ گیا قرآن پڑھنے کا مزہ نصیب ہو گیا تھا نماز کا مزہ نصیب ہو گیا تھا. हमें तो फर्ज नमाज पढ़ के भी भाव जल्दी से घर जाने की जल्दी होती है, भागो जल्दी से किसी तरह। और एक वो है जो फर्ज नमाज का वक्त नहीं था, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं कि ये हजरत हुज़ैफा के गुलाम सालिम हैं और अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह। तो ये लोग थे। मस्जिदें कच्ची, नमाजी पक्के। आज मस्जिदें पक्की, नमाजी कच्चे। आज उलट हो गया। मस्जिदें पक्की हैं मगर नमाजी कच्चे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप ये नक्शा बदल गया भाई, मौत माशाल्लाह बहुत दिल खुश हुआ। मगर पूरा दिल उस वक्त खुश होगा जब नमाजी भी पक्के हो जाए। क्यों भाई, आबाद करेंगे ना इस मस्जिद को अल्लाह ताला अमल की तो। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं मस्जिदों को कौन आबाद करता है। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाही वल यौमिल आखिर व अकामत सलात व आता ज़का वलम यख्शा इल्लल्लाह। मस्जिदों को आबाद करने वाले वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, वह अकाम असलाह नमाज को कायम करने वाले हैं और जक़ात को कायम करने वाले हैं, जक़ात अदा करने वाले हैं और सिवाय अल्लाह के किसी और से नहीं डरते। ये मस्जिद को आबाद करने वालों को, मस्जिद को जो आबाद करते हैं अल्लाह उनको इन सिफात से नवाज देंगे जो अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र फरमाई है। और मस्जिद से मोहब्बत अल्लाह ही से मोहब्बत है, क्योंकि घर से मोहब्बत घर वाले से मोहब्बत की अलामत है। भाई मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। तो घर से मोहब्बत हो गई आप, भाई आपका घर मुझे बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह कितना, तो वो आप वो घर वाला आपसे मोहब्बत करने लगा, भाई माशाल्लाह मेरे घर की तारीफ कर दी इसने। तो घर से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है। अल्लाह के घर से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत में ही शुमार होती है। जिन लोगों ने तआवुन किया है, चाहे वो दुआओं के जरिए से ही क्यों ना हो कि अल्लाह इस मस्जिद को मुकम्मल करवा दीजिए, या जिन्होंने माल का तआवुन किया, या जिन्होंने भाग दौड़ की कोशिश की, अल्लाह ताला उन सब की जिंदगी में माल में बरकत अता फरमाए। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है, बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी सआदत। मन बना मस्जिदन लिल्लाही बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो शख्स मस्जिद बना दे, उलमा फरमाते हैं ये मस्जिद कौन पूरी तो नहीं बना सकता कोई एक शख्स, मस्जिद में हिस्सा ले लिया उसने, ये मुराद है। मस्जिद बन रही थी उसने कुछ हिस्सा डाल लिया तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देंगे। तो दुनिया में उसने अल्लाह का घर बनाने की में हिस्सा ले लिया तो जन्नत में उसका घर तैयार हो जाएगा। तो भाई ये तो जन्नत में अपना प्लॉट खरीदना है और प्लॉट भी बना बनाया। जन्नत में प्लॉट खरीदना है और वो भी बना बनाया प्लॉट है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, और बना बनाया प्लॉट, और बनाया भी किसने? किसी ठेकेदार ने नहीं, अल्लाह ने। अल्लाह का बनाया हुआ घर वो कैसा होगा? अल्लाह अपनी अजमत शायान शान बनाएंगे, अल्लाह अपनी अजमत के शायान शान बनाएंगे उसका घर। इसलिए जो जन्नत में ऐसा घर हासिल करना चाहता हो तो ये रास्ता खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। पर्दे उठे हुए भी हैं उनकी इधर नजर भी है, पर्दे उठे हुए भी हैं उनकी इधर नजर भी है, बढ़ के मुकद्दर आजमा दर भी है संगे दर भी है, सब कुछ मौजूद है। अब ये जो आयत मैंने तिलावत की है ये 29वें पारे की पहली आयत है सूरह मुल्क। जो इस सूरत को रात के वक्त पढ़ ले, रात को सोने से पहले इसकी तिलावत कर ले, उसको अजाब कब्र नहीं होगा। सूरह मुल्क को, और जो शख्स सूरह वाकया रात को पढ़ ले उसको कभी फाका नहीं होगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کو تشریف لے گئے. آخری ایام چل رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر سوال کیا, ما تشتکی, آپ کو کیا شکایت ہے؟ فرمایا, کیا تکلیف ہے, کیا شکایت ہے؟ فرمایا, ذنوبی, مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے تکلیف ہے. تو فرمایا, ما تشتہی, اب دوسرا سوال سنیے, ما تشتہی, آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا, رحمت ربی, اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں, اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوں. فرمایا, کوئی طبیب بھیج دوں؟ فرمایا, طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا ہے. فرمایا, کچھ پیسے دے دوں؟ پیسے لے لیجئے, رکھ لیجئے. فرمایا, مجھے اس کی ضرورت نہیں. فرمایا, یہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا, بیٹیاں ہی بیٹیاں دی تھیں اللہ نے. اور اس میں کوئی شک نہیں, سب سے زیادہ افضل صحابی خلفاء راشدین کے بعد افضل الصحابہ بعد الخلفاء الراشدین عبداللہ ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل صحابی ہیں خلفاء راشدین کے بعد. اللہ کے مقبول بندے ہیں, ان کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دی اللہ نے. اگر لڑکیاں بری چیز ہوتی تو اللہ اپنے مقبول بندوں کو دیتے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کا مقبول کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. چار لڑکیاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دی, چار لڑکیاں, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن, یا عنہم نہیں کہا جائے گا, عنہن کہا جائے گا, کیونکہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا. چار لڑکیاں دیں اللہ تعالی نے اپنے سب سے محبوب بندے کو, حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو لڑکے دیے, وہ دونوں واپس لے لیے, چار لڑکیاں دیں, انہیں سے اولادیں پیدا ہوئیں. بھائی, لڑکیاں بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے سب سے محبوب بندے کو دیتے. محبوب کے لیے تو اچھی بہترین چیز کا انتخاب ہوتا ہے. اس لیے لڑکی اور کفار جو تھے وہ لڑکیوں کی پیدائش پر, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ, دیکھو قرآن کے الفاظ, دیکھو قرآن کے الفاظ پر غور کرو, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ, جب ان کو خوشخبری دی جاتی تھی, اللہ تعالیٰ خوشخبری سے تعبیر فرما رہے ہیں, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى, کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے, وَلَّى وَجْهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, تو اس کا چہرہ افسوس اور غم سے کالا پڑ جاتا تھا اور وہ دلی دل میں گھٹ رہا ہوتا تھا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا تھا, جس چیز کی اس کو خوشخبری دی گئی اس چیز کی وجہ سے وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا تھا, کہ میں کوئی پوچھے گا کہ بھائی تمہارے یہاں کیا پیدا ہوا, وہ کہے اس سے یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی. تو اللہ تعالی نے تو خوشخبری سے تعبیر فرمایا اور ہم اس کو برا سمجھیں. اس لیے لڑکی کی پیدائش پر لڑکے کی پیدائش سے زیادہ خوشی منانی چاہیے, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو. حضور فرماتے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو, لہذا وہ مشرکین کیا کرتے تھے, لڑکیوں کی پیدائش پر ان کو غم ہوتا تھا, تو ہمیں مخالفت کا حکم ہے, ہمیں خوشی منانی چاہیے, ہمیں اور خوش ہونا چاہیے. تو بھائی خوش ہوں گے اب؟ اچھا جی, تو یہ جو آیت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, یہ سورہ ملک کی پہلی آیت ہے. تبارک الذی, مبارک ہے وہ ذات, برکت والی ذات, عظیم ذات ہے, بہت بلند اس کا مقام ہے. اللہ, تبارک الذی بیدہ الملک, جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے. لغت کے ایک بہت بڑے امام تھے، ان کو تین لغات کی تلاش تھی، تین لغات کی، کہ تبارک کے کیا معنی ہیں، اور رقیم کے کیا معنی ہیں، اور متاع کے کیا معنی ہیں. متاع، وہ اس کی تلاش میں نکلے، گاؤں دیہات وغیرہ میں نکلے. ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک بچے نے آ کر جلدی سے اپنی ماں سے کہا، یا امی جا الرقیم و اخذ المتاع و تبارک الجبل. ایک ہی واقعے میں، ایک ہی جگہ میں تینوں لغتیں مل گئیں. اب شعر سن لیجئے. راہ طلب میں جذبہ صادق ہو جن کے ساتھ، راہ طلب میں جذبہ صادق ہو جن کے ساتھ، خود ان کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی. خود ان کو ڈھونڈ لے، منزل ڈھونڈتی ہے ان کو، ان کو منزل ڈھونڈتی ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر صادق ہیں آپ اے دوست اقرار محبت میں، آپ اللہ سے محبت کے اقرار میں کہ میں اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس میں آپ صادق ہیں، سچے ہیں کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے، میں اللہ کا عاشق بن جاؤں، اللہ میرے محبوب حقیقی بن جائے، اگر آپ اس میں سچے ہیں، یہ جذبہ سچا آپ کے دل میں موجود ہے، اگر صادق ہیں آپ اے دوست اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے راستے خود بنا دیں گے، جیسے سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ کا میں نے شعر پڑھا تھا، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا، کیسے آ گیا یہاں، کیسے پہنچ گیا. تو آپ بھی یہ سوچیں گے، بھائی میں چاہتا تو تھا کہ اللہ کی محبت مجھے حاصل ہو جائے، مگر کیسے حاصل ہوئی، بہت حیرت ہے. اللہ ایسے راستے پیدا فرما دیتے ہیں، وہ اللہ کے ذمے ہیں، اللہ اپنے قدرت کا نظام چلاتے ہیں. تو ایک ہی جگہ ان کو تینوں لغتیں مل گئیں. فرمایا کہ مطلب کیا ہوا کہ اے میری ماں، چت کبرا کتا آیا، ام حسبت ان اصحاب الرقیم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ رقیم کس کو کہتے ہیں؟ چت کبرا کتا. ایک چت کبرا کتا آیا، واخذ المتاع، اور اس نے برتن دھونے کی کا جو کپڑا ہوتا ہے، جس کو ہمارے ہاں بیلی والے ہیں، ہمارے ہاں صافی کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں، جو جالی کا ہوتا ہے صافی کہتے ہیں اس کو، صافی، وہ ہمدرد والی صافی نہیں، وہ تو دوائی ہوتی ہے. یہ برتن دھونے کی ہے، تو ہم نے اپنے بڑوں سے یہ لفظ سنا تھا صافی. تو وہ صافی اس نے اٹھائی، یعنی برتن دھونے کا کپڑا، وہ تبارک الجبل، اور پہاڑ پہ چڑھ گیا، بلندی پہ چڑھ گیا. تو مطلب یہ ہے اللہ کی ذات تبارک الذی، اللہ بہت بلند ذات ہے، بہت بلند ہے. الذی بیدہ الملک، ان کی ذات بہت برکت والی اور مبارک ہے. بلکہ جس چیز، جہاں ان کا نام لیا جائے وہ جگہیں بھی مبارک ہو جاتی ہیں، جن کپڑوں میں ان کا نام لے لیا جائے وہ کپڑے بھی مبارک ہو جاتے ہیں. اور میرے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں کہ جس نے ایک دفعہ اللہ کا نام محبت سے لے لیا، ایک دفعہ محبت سے اللہ کہہ لیا، اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. اللہ ایسے پیارے ہیں، ایک دفعہ جس نے اللہ محبت سے کہہ لیا، اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، عذاب نہیں دیں گے. کہ یہ کبھی ہمارے لیے رویا تھا، کبھی اس کا دل ہماری محبت سے بھر گیا تھا، اس لمحے کو اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے. تو اللہ کی ذات بہت برکت والی، بہت مبارک اور بہت بلند. اور یہ ملفوظ کس کا ہے؟ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کا، کہ جن کپڑوں میں اللہ کا نام لیا جائے، جس جگہ اللہ کا نام لے لیا جائے، وہ جگہ مبارک، وہ کپڑے مبارک، اور جو نام لینے والے ہیں ان کی زبانیں اور ان کے جسم مبارک ہیں. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، میں نے اپنے شیخ اور مرشد سے سنا کہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تھانہ بھون خانقاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں دو مسلح رکھے ہوئے تھے. ایک مسلح حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا تھا اور ایک مسلح ان کے شیخ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا تھا. دو دو رکعت دونوں مسلحوں پہ ادا فرمائی اور دونوں جگہ دعا بھی فرمائی اور دونوں پر دو دو رکعت پڑھی. کہ یہ وہ مسلح ہیں جن پر دو بڑے اللہ والے اللہ اللہ کیا کرتے تھے, نمازیں پڑھا کرتے تھے. بیدی الملک, جس کے قبضے میں بادشاہت ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, بادشاہوں کو بھیک, بادشاہت کی بھیک اللہ ہی کے صدقے میں ملتی ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. جس سے اللہ چاہتے ہیں بادشاہت, بادشاہت جس کو چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں, جس سے چاہتے ہیں بادشاہت لے لیتے ہیں. نظر کچھ آتا ہے, حقیقت کچھ ہوتی ہے. اللہ ہمیں حقیقت دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائے. پتہ نہیں آج ہمیں کیا ہو گیا, حکومت نے بڑی مہنگائی کر دی. آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, چینی کی قیمتیں, آٹے کی قیمتیں. ارے حکومت, حکومت اگر سستا کر سکتی تو آج تک کر چکی ہوتی. اس کے بس میں نہیں ہے بھائی, اس کے بس میں نہیں ہے. چھوڑ دیں ان باتوں کو. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حاضر ہوئے. مدینہ منورہ میں اسلام کا غلبہ ہو چکا, اسلامی حکومت قائم ہو چکی. اب صحابہ آ رہے ہیں حضور کے پاس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یا اے اللہ کے رسول, یہ میرا بھائی آپ کا صحابی, یہ میرا بھائی آپ کا صحابی, یہ بھی وہی کام کرتا ہے جو میں کرتا ہوں, اس کی بھی میری دکان کے قریبی دکان ہے, ہم دونوں کا کاروبار ایک ہی ہے, اور جب ایک ہی کام ہو, ایک ہی قسم کے سامان رکھا ہوا ہو تو آپس میں کاروباری رقابت ہو جاتی ہے, کمپٹیشن ہو جاتا ہے. لہذا آپ ہر چیز کے پیسے مقرر کر دیجئے, تاکہ جب پیسے مقرر ہوں گے, ہر چیز کی قیمت مقرر ہو جائے گی آپ کی طرف سے, تو اسی قیمت پہ یہ بھی بیچے گا, اسی قیمت پہ میں بیچوں گا, اور اس طرح کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا. ایسا نہ ہو کہ میرے پاس گاہک آئے تو میں اس کو کسی قیمت پر دوں, وہاں پتہ چلا وہ دوسری اس سے کم قیمت پہ بیچ رہا ہے, تو اس کے دل میں میرے خلاف بات آ جائے گی. فرمایا میرے پاس آئے ہو قیمت مقرر کروانے کے لیے, یہ میرے اختیار کی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کا نبی جواب دے رہا ہے, اللہ کا نبی, میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں قیمتیں مقرر کر دوں, کم کر دوں, زیادہ کر دوں. ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق, یہ الفاظ فرمائے. قیمتوں کے مقرر کر, بے شک جملہ اسمیہ سے فرمایا, جس کو دوام, جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا, بے شک اس سے پہلے, آج سے پہلے بھی اللہ ہی قیمتیں مقرر فرمانے والے تھے, آج بھی وہی ہیں, بعد میں بھی وہی رہیں گے, ہمیشہ وہی رہیں گے. انہی کے ہاتھ میں قیمتوں کا مقرر کرنا ہے, میرے پاس کیوں آئے ہو, میں کیا کر سکتا ہوں. ان اللہ هو المسعر, قیمتوں کے مقرر کرنے والے اللہ ہے. القابض, جو بازار سے جو چیز شارٹ ہو جائے وہ تاجروں نے نہیں کی کہ فلاں تاجر نے ساری چینی چھپا کے رکھ لی, مہنگا ہونے پہ بیچے گا اس کو. اس کی کیا, اس کے بس میں کیا ہے. اصل تو اللہ کا حکم ہوتا ہے پیچھے, ان اللہ هو المسعر, اور اللہ کا حکم اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیسے اعمال ہیں, وہ لوگوں کے اعمال دیکھیں. تو چیزیں جو شارٹ ہو جاتی ہیں بازار سے, یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. اور کوئی چیز فراوانی کے ساتھ دستیاب ہو, وہ اکنامکس والے کہتے ہیں, اکنامکس والے, کہ جب سپلائی اور ڈیمانڈ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے رسد اور ایک ہے طلب. اگر رسد اور طلب, رسد زیادہ ہو جائے طلب کم ہو تو چیزیں بہت زیادہ نظر آئیں گی، فراوانی ہوگی تو قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، اور اگر طلب زیادہ ہو، رکھت کم ہو تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. یہ ان کا بنایا ہوا اصول ہے. بہرحال قیمتوں کے مقرر کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. یہ کسی یہ اس لیے یہ باتیں ہم چھوڑ دیں، یہ بہت غلط بات ہے. یہ اپنے اپنے کام سے ہم فکر رکھیں، ہم کیوں کسی کو گالیاں دیں، کسی کو برا کہیں. کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم لوگ ہوگے، جیسے تم لوگ ہوگے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حاکم بھی ویسے ہی مسلط کریں گے. حضور نے ہمیں قصوروار ٹھہرایا ہے، حضور نے حکومت کو قصوروار ٹھہرایا، حضور نے حکومت کو کچھ کہا؟ تم لوگ جیسے ہوگے ویسی حکومت ہوگی، یہ فرمایا. تو قصور ہمارا ہے، حکومت کا نہیں ہے. آج ہم صحیح ہو جائیں وہ صحیح ہو جائیں گے، ہم آج صحیح ہو جائیں توبہ کر لیں ٹھیک ہو جائیں گے. یہ باتیں بیکار کی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. باتیں کرنے کے کام کرنے سے ہوں گے، کرنے کے کام کرنے سے ہوں گے. لہذا جو کام کرنے کا ہے وہ ہم کریں، توبہ کریں، تقوی کو اختیار کریں، اللہ کی محبت سیکھیں. اگر ایک ایک کر کے ہم محبت سیکھ لیں ان کی، اگر ایک ایک کر کے ہم محبت سیکھ لیں ان کی، تو رفتہ رفتہ الفت کے نگر آباد ہو جائیں، تو رفتہ رفتہ الفت کے نگر آباد ہو جائیں. لہذا جو کرنے کا کام ہے وہ کریں، جو باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، تو بیدہ الملک کا کیا مطلب ہے؟ سارے بادشاہوں کے دل اس کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بادشاہوں کے بادشاہ وہی ہیں. الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین. یہ استفہام اقراری ہے کہ کیا اللہ تعالی حاکموں کے حاکم نہیں ہے؟ سب سے بڑھ کر حکم چلانے والے اللہ نہیں ہے؟ یہ استفہام اقراری ہے جس کا جواب ہاں میں ہے، اس بات میں ہے. وہ تو جیسے لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں حاکموں کا دل وہ ویسے ہی کر دیتے ہیں. لوگوں کے اعمال اچھے تھے، لوگوں کی نیتیں صحیح تھیں، تو جانور بھی وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے. ایک دفعہ وہ شیر نے اسی شیر نے وہ بکری کو دبوچ لیا، تو وہ چرواہا رونے لگا. تو اس نے کہا بھئی یہ تو ہوتا رہتا ہے، تم کیوں؟ کسی سمجھانے والے نے کہا کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے. اس نے کہا مجھے اس کا غم نہیں ہے، مجھے غم اس کا ہے کہ شاید حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا یہ کیسے، یہ کیسے کہا تم نے؟ آج کل تو جیسے ریڈیو ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جن سے فوراً خبر پہنچ جاتی ہے، اس وقت نہیں تھا ایسا. تو اس نے کہا یہ جب سے وہ حاکم بنے ہیں یہ شیر میری بکریوں کے ساتھ ہی پانی پیتا ہے، اور آج تک اس نے کچھ نہیں کہا، لگتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. اور واقعی ہوا بھی یہی، ان کے انتقال ہوتے ہی اس شیر نے بکری کو دبوچ لیا. جب حاکم صحیح ہو، جب لوگوں کے اعمال صحیح ہو تو حاکم بھی اللہ نیک اور رحم دل مقرر فرماتے ہیں، اور اس کی نیت کا اثر، اس حاکم کے اعمال کا اثر جانوروں تک پہ پڑتا ہے. انسان تو پھر اعلیٰ چیز ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اور جب لوگوں کے اعمال برے ہوں تو برا بادشاہ بھی برا مسلط ہوتا ہے، اور پھر جو کچھ وہ پھر بھگتنا پڑتا ہے. لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا، اعمال درست کرنے سے حالات درست ہوں گے. اعمال درست کیے بغیر حالات درست نہیں ہوتے. حالات بنتے کیسے ہیں؟ انسانوں سے. حالات پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ انسانوں سے ہی تو پیدا ہوتے ہیں. انسان صحیح ہو تو حالات درست ہو جائیں، توبہ کر لیں، تقوی اختیار کر لیں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اتباع سنت کو اختیار کریں، تو برکتیں نہیں اتریں گی. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر بستی والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، دو چیزیں ہیں، دو چیزیں صرف، اور ان دو چیزوں میں سے بھی ایک چیز ہمیں حاصل ہے. لو بھائی، آپ کام آسان ہے یا مشکل ہے؟ دو چیزیں ہیں صرف، ایمان اور تقوی. ان دو چیزوں میں سے بھی ایک چیز الحمدللہ ہمیں حاصل ہے، ایمان حاصل ہے ہمیں. اب کتنا کام آسان ہے؟ تقوی کی ضرورت ہے صرف ایک چیز کی. اللہ فرماتے ہیں ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان دونوں جگہوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اولیاء اللہ کی نشانی بتائی، وہاں بھی یہی دو چیزیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس دو چیزیں، اللہ کے جو ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کو دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایمان اور تقویٰ. بس بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں. لیکن یاد رکھیے، قدرت اللہ الگ ہے، سنت اللہ الگ ہے. ہم ان دونوں میں غلط فہمی میں بعض اوقات مبتلا ہو جاتے ہیں. قدرت اللہ الگ ہے اور سنت اللہ الگ ہے. ایک شخص حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا کرتا تھا کہ حضرت دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا دے دیں. تو حضرت دعا فرما دیتے تھے. طویل عرصے تک وہ آتا رہا، دعا کرواتا رہا. حضرت نے فرمایا، بھائی تیری شادی کب ہوئی ہے؟ کب ہوئی تیری شادی؟ اس نے کہا شادی تو ہوئی نہیں. تو حضرت نے فرمایا، بھائی اللہ کے بندے، شادی تو نے کی نہیں، تو کہتا ہے لڑکے کی دعا فرما دے لڑکے کی، پہلے شادی تو کر. تو بھائی سنت اللہ، قدرت اللہ الگ ہے کہ کسی کو بغیر شادی کے لڑکا دے دیں، جیسے حضرت مریم کو دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. قدرت اللہ الگ چیز ہے، لیکن سنت اللہ یعنی اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے شادی کرو. قادر ہے اللہ، لیکن طریقہ یہ ہے کہ شادی کرو. تو یہ دو چیزیں الگ ہیں، قدرت اللہ اور سنت اللہ، اللہ کی قدرت اور اللہ کا طریقہ. بغیر باپ کے کسی کو پیدا فرما دیں، وہ قادر ہیں لیکن طریقہ نہیں اللہ تعالیٰ کا. اور قدرت کا اظہار بھی فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا. وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاہ، جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا. موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے. الذی خلق الموت والحیاہ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. زندگی اور موت کو پیدا کس لیے کیا؟ تاکہ اچھے اعمال کون کرنے والا ہے اس کو آزمائے. میرے شیخ حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی اپنے شیخ سے، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے، تو انہوں نے سوال کیا کہ حکیم اختر، تمہیں پتہ بھی ہے؟ حضرت حکیم اختر فرمایا کرتے تھے، حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ، فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کو پہلے کیوں رکھا، زندگی کو بعد میں کیوں رکھا؟ حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے زندگی پہلے آتی ہے، موت تو بعد میں آتی ہے، زندگی پہلے ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کو پہلے رکھا، زندگی کو بعد میں رکھا. تو حضرت والا نے فرمایا، میں نے عرض کیا اپنے شیخ سے کہ حضرت آپ ہی بتا دیجیے. تو فرمایا کہ موت کو پہلے ذکر کرنے میں اور زندگی کو بعد میں ذکر کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو زندگی موت کو سامنے رکھ کر گزاری جائے وہ زندگی زندگی ہوتی ہے. تو اس لیے پہلے موت کا ذکر فرمایا. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے حجرے کے اندر یہ دو شعر لکھ کر سامنے لگوا رکھے تھے، جو بشر رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ ہاں، جو آدمی بھی دنیا میں آتا ہے تو اس کی موت اس کو پکار کے کہتی ہے کہ میں پیچھے پیچھے آ رہی ہوں ذرا دھیان رہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، پیل تن کیسے پچھاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے۔ بڑے بڑے منصوبے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، موت نے آ کے سارے منصوبوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، بس۔ لیکن موت کا دھیان بھی دیکھیے، موت کا دھیان سے اگر کسی کو وحشت آتی ہو، موت سے ڈر لگتا ہو اور وحشت آتی ہو، تو یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ موت ہے ہی ایسی چیز، اس سے وحشت آتی ہے آدمی کو۔ لہذا اگر کسی کو وحشت آتی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط بات ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے بھی حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مراقبہ بتا دیا کہ وہ موت کا دھیان نہ کرے۔ جو ٹینشن ڈپریشن کا مریض ہو، ٹینشن ہو اس کو، ڈپریشن ہو، اور ایک ٹینشن اور لے گا وہ موت کی یاد کی، روزانہ مراقبہ کرے گا کہ اب میری روح نکل رہی ہے اور چاروں طرف رشتے دار بے بس کھڑے ہیں، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں اور اب میری روح نکل گئی، اور اب میرا اور پانی گرم کیا جا رہا ہے غسل کے لیے، اور نیم کے پتے اور بیری کے پتے لائے جا رہے ہیں، اور اب میرا مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، اب میرا جنازہ لے جایا جا رہا ہے، اب مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ تو ایک تو ٹینشن ڈپریشن پہلے ہی ہے، اور اوپر سے یہ بھی روز مراقبہ ہو رہا ہے اس کا، تو کیا حال ہوگا اس کا، کیا حال ہوگا بھائی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ، کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا غمگین ہو، کوئی باپ نہیں چاہتا، اور بیٹے کو غمگین دیکھنے میں باپ کو غم ہوتا ہے۔ ایک باپ جو تھا، اس کا بیٹا دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، باپ نے کہا بیٹا چھاؤں موجود ہے، یہاں آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا اچھا اچھا ابا آ رہا ہوں۔ باپ نے پھر سمجھایا بیٹا چھاؤں ہے، ادھر آ جاؤ۔ وہ پھر اس نے سنی انسنی کر دی، باپ نے کیا کیا، خود جا کے دھوپ میں کھڑا ہو گیا۔ خود جب جا کے دھوپ میں کھڑا ہوا تو پھر اس نے کہا ابا نہیں نہیں نہیں، اس نے کہا نہیں بیٹا، یہ جو اب تیرے دل پہ گزر رہی ہے تو میرے دل پہ بھی تو یہی گزر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے غمگین ہو، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بندے غمگین رہے، لہذا ان کے لیے ایک مراقبہ سن لیجئے۔ جن کو موت سے وحشت ہوتی ہو، ہم جیسے کمزور لوگوں کو یہ والا مراقبہ کرنا چاہیے کہ اس محدود زندگی کا مصافحہ، دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں، اور یہ مجدد الملت کے الفاظ ہیں، اس محدود زندگی کا مصافحہ ان قریب ایک لامحدود زندگی سے ہونے والا ہے۔ موت کا لفظ آیا کہیں؟ اس محدود زندگی کا مصافحہ ان قریب ایک لامحدود زندگی سے ہونے والا ہے، جہاں انبیاء علیہم السلام سے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اولیاء اللہ سے، اور اپنے تمام بچھڑے ہوئے رشتہ داروں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ہمارے اس وقت جو رشتہ دار اس دنیا میں ہیں نا، یہ تو بہت کم ہے۔ جو اللہ کے ہاں پہنچ چکے، وہ جو برادری ہماری، وہ بہت بڑی برادری ہے۔ اکثر رشتہ دار ہمارے اللہ کے ہاں ہیں، یہاں تو بہت تھوڑے سے ہیں۔ بھائی آپ دیکھیے، ہمارے دادا، ان کے پردادا، ان کے دادا، ان کے دادا، ان کے دادا، اور نانا پر نانا، ان کے نانا، چلتے چلے جائیں حضرت آدم علیہ السلام تک، تو کتنے رشتہ دار ہو گئے؟ نانی پر نانی، ان کی نانی، اور دادی، ان کی دادی، تو اکثر رشتہ دار تو اللہ کے یہاں ہیں ہمارے۔ ان سب سے ملاقاتیں ہوں گی, اور یہاں تو بہت تھوڑے سے رشتے دار ہیں, زیادہ تو وہاں ہیں. تو بتاؤ بھائی, تو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے یہ سن کے؟ تو بس دیکھیں, موت کا لفظ کہیں نہیں ہے. اس محدود زندگی کا مصافحہ ان قریب ایک لامحدود زندگی سے ہونے والا ہے, جہاں انبیاء سے, صحابہ سے, اولیاء اللہ سے ملاقاتیں ہوں گی, اور اپنے بچھڑے ہوئے رشتہ داروں سے ملاقاتیں ہوں گی. کتنا مزہ آئے گا, بس یوں سوچا کریں, بس اتنا کافی ہے. اور کوئی کہے یہ تو کیا بات ہوئی, آپ تو گناہ سے وہ موت کی یاد سے ہی آپ ہمیں روک رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں کہ یہ میں آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہر چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہ سے بچیں, بلکہ میں اور ترقی کر کے یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ سب کچھ کریں, بس گناہ نہ کریں, گناہ نہ کریں, باقی سب کچھ کریں. جائیں, آپ کو اجازت ہے, بس گناہ نہ کریں, سب کچھ کریں, باقی سب کچھ کریں. اور کیا چاہیے بھائی؟ تو یہ گناہ نہ کرنا موت کی تیاری نہیں ہے؟ یہ گناہ نہ کرنا, ہر ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا, یہ قبر کی تیاری نہیں ہے؟ یہ حشر کی تیاری میں داخل نہیں ہے؟ تو جب ایک آدمی کو تقوی کی نعمت حاصل ہے, گناہ نہیں کر رہا, اور اگر ہو جاتا ہے تو توبہ کر رہا ہے, اور چونکہ اس کو موت کی یاد سے وحشت آتی ہے, تو کیا ضرورت ہے موت کی یاد کی؟ اس کو وہ تو لگا ہوا ہے, موت کی تیاری میں تو لگا ہوا ہے, وہ ہر گناہ سے بچتا ہے, اور ہو جاتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے. تو بس کل رات کو بخار ہو گیا تھا اور آج دوپہر تک رہا, طبیعت ناساز ہے. دعا بھی فرمائیے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. تو بس ہم تو یہ دعا کریں کہ اے اللہ, جیسی آپ نے موت امام محمد رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائی, ہمیں بھی دے دیجیے. امام محمد رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا, ان کے ایک دوست حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ ان کی عیادت کو گئے, تو ان کی آنکھیں بند تھیں امام محمد رحمت اللہ علیہ. یہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. تو انہوں نے آنکھیں کھولی تو حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ ان کے دوست تھے, ان کو سامنے بیٹھا ہوا پایا. فرمایا, ابراہیم ایک بات بتاؤ, رمی کو پیدل کرنا یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا, یہ پیدل افضل ہے یا سواری پر سوار ہو کے افضل ہے؟ تو ابراہیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, میں نے جواب دیا, پیدل کرنا افضل ہے. فرمایا, نہیں. تو پھر فرماتے ہیں ابراہیم رحمت اللہ علیہ, میں نے جواب دیا, سواری پر سوار ہو کے کرنا افضل ہے. فرمایا, نہیں. لو بھائی, پیدل کرنا بھی افضل نہیں, سواری پہ کرنا بھی افضل نہیں. تو ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے عرض کیا, حضرت آپ بتا دیجئے پھر کون سا افضل ہے. فرمایا, جس رمی, کیونکہ تین رمی کرنی ہے نا, تین جگہ پہ پتھر مارنے, کنکر مارنے, تو جس, بعض لوگ تو جوتیاں بھی مار دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا مغلظات بھی استعمال کرتے ہیں, تو بھائی اتنا بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو فرمایا کہ جس رمی کے بعد کوئی رمی نہ ہو, اس کو سواری پہ سوار ہو کر کرنا افضل ہے, اور جس رمی کے بعد کوئی رمی اور بھی کرنی ہو, اس کو پیدل کرنا افضل ہے. یہ اس وقت کا مسئلہ تھا, اب تو وہ سب سڑکیں وغیرہ ہو گئی ہیں اور سارے اسباب اور وسائل اب تو جدید مہیا ہیں. بہرحال ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, مجھے اس چیز سے زیادہ حیرت یہ ہوئی کہ مرض الوفات میں مبتلا ہیں اور پھر بھی مسئلے میں غور کر رہے ہیں, آنکھیں بند کر کے مسئلہ غور کر رہے تھے. اور فرماتے ہیں, میں عیادت کر کے ابھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ پیچھے سے عورتوں کے رونے کی آواز آئی. معلوم ہوا امام محمد رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. ان کو خواب میں دیکھا کسی نے انتقال کے بعد. فرمایا, میں کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا, میں ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا, آنکھیں بند ہو گئی تھیں, آنکھیں کھلی تو میں اللہ کے ہاں تھا. بس بھائی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھے تمہیں عذاب دینے کا ارادہ ہوتا تو میں علم دین کی توفیق ہی نہ دیتا. اگر میرا ارادہ تمہیں عذاب دینے کا ہوتا تو علم دین کی توفیق ہی کیوں دیتا تمہیں؟ کسی اور کام میں لگاتا, کسی گناہ میں مبتلا کرتا. علم معلوم ہوا علم دین کی توفیق بہت جن والدین کو اللہ سعادت عطا فرمائے اپنے اولاد کی کے لیے علم دین کی فکر کرنے کی، اور جو خود علم دین حاصل کر رہا ہو اس کے لیے بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت. اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس یہی مراقبہ کریں جو میں نے بتایا. ایک مسلمان بیمار ہوا، اس کی عیادت کو اس کا ایک غیر مسلم دوست تھا، اس کی عیادت کو گیا. وہ بہت غم میں تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، موت سر پر ہے، نہ جانے کیا حال ہوگا. قبر کی منزل کیسے طے ہوگی؟ تو اس نے کہا، دیکھ بھائی بات یہ ہے، تمہارے نبی 23 سال اس دنیا میں رہے، زمین کے اوپر رہے، زمین کے اوپر 23 سال رہے، 23 سال میں انہوں نے ساری دنیا میں روشنی پھیلا دی، اور 1400 سال سے وہ زمین کے نیچے ہیں، 1400 سال سے زمین کے نیچے ہیں. گھبراؤ نہیں، جب تم نیچے جاؤ گے تو بہت روشنی پاؤ گے، بڑا سکون پاؤ گے، کوئی بات نہیں. اور ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کتنا اعزاز فرماتے ہیں. سفید رنگ کا کفن افضل ہے، نہلاؤ دھلاؤ، صاف ستھرا کرو، پھر سفید رنگ کا کفن دو تو افضل ہے، اور اگر بیٹا ہے تو باپ کے کندھے پہ سوار ہو کر، اور اگر شاگرد ہے تو استاد اس کو کندھا دے رہا ہے، استاد سے کندھا دلوایا جا رہا ہے کہ دو کندھا ثواب ملے گا، اور اگر مرید ہے تو شیخ کے کندھے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے. اور پھر عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ قبر میں اتروایا جا رہا ہے. تو فرمایا جب اتنا عزت، اتنی عزت کہ بیٹا جو کل تک خدمت کرتا تھا آج باپ اس کی ایک طرح سے خدمت کر رہا ہے کہ کندھے پہ سوار کر کے لے جا رہا ہے، اور اگر طالب علم ہے تو اس کا استاد اس کو کندھا دے رہا ہے اور اپنی سعادت سمجھ کے، اور اگر مرید ہے تو شیخ اس کو کندھا دے رہا ہے. تو جب اللہ تعالی، یہ وہ سفر ہے آخرت کا کہ جب اس کے شروع میں ہی اتنی اللہ عزت عطا فرما رہے ہیں تو آگے کیا عذاب دیں گے؟ اللہ جب شروع میں اتنی عزت دے رہے ہیں تو آگے کیا عذاب دیں گے ایسے بندے کو؟ اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم یہ بیک وقت کافر کے لیے عقوبت خانہ ہے، عقوبت خانہ، ٹارچر سیل، اور مومن کے لیے آپریشن تھیٹر ہے، آپریشن تھیٹر یعنی جہاں آپریشن کیا جاتا ہے. لہذا جب مومن کو جہنم میں ڈالا بھی جائے گا، اگر ڈال دیا گیا تو اس پر نیند طاری کر دی جائے گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جس طرح کے مریض کو آپریشن کرنے سے پہلے بے ہوش کر دیا جاتا ہے، آپریشن کے دوران اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، حالانکہ اگر بائی پاس آپریشن ہو رہا ہے تو اس کا پورا سینہ چاک کر کے اور بعض اوقات دل پورا نکال لیا جاتا ہے، اتنا خطرناک اس کے ساتھ عمل ہو رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں. اور سب کچھ ہو کے جب ٹانکے لگا دیے جاتے ہیں، اب اس کو ہوش آتا ہے تو بتایا جاتا ہے، ارے مبارک ہو آپ کا بائی پاس ہو گیا. ہمارے حضرت والا نے فرمایا، وہ ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب تھے جج وہاں اسلام آباد میں، وہ حضرت والا کے پاس بہت آتے تھے، اب تو بہت بوڑھے ہو گئے. تو حضرت والا نے فرمایا ان کا آپریشن ہوا لندن میں بائی پاس، تو جب وہ ہوش میں آئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے آپ کے واکس ویگن والے دل میں اب مرسڈیز کا انجن ڈال دیا ہے. آپ کو بہت مبارک ہو، واکس ویگن والے دل میں اب میں نے مرسڈیز کا انجن ڈال دیا ہے، اور پھر ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب نے حضرت کو بتایا کہ اب میں پہلے سے زیادہ اچھی طرح کام کر رہا ہوں، پہلے تو میں تھک جاتا تھا، اب میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. تو اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا جاتا مریض کو، اور اس کی ساری جو بیماری ہے وہ نکال لی جاتی ہے. تو مومن کے حق میں تو ایسا آپریشن تھیٹر ہے، کیونکہ وہ ان گناہوں کو لے کر آ گیا جن سے اس نے توبہ نہیں کی تھی. تو آگ سے ان گناہوں کو نکالا جائے گا، جہنم کی آگ سے ان گناہوں کو جلایا جائے گا، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور پھر ایک وقت میں اس کو جب اس کے گناہ جل جائیں گے، اس کو جنت میں لے آیا جائے گا، اس کو داخل کر دیا جائے گا جنت میں. اور کافر کے حق میں یہی جہنم عقوبت خانہ ہے، ٹارچر سیل ہے، یہاں اس کو ڈالا ہی جائے گا تکلیف کے لیے. اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نافرمانی اور کفر تو کیا اس نے 50 سال کا، اور عذاب ہو رہا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کا، یہ تو ناانصافی ہے. اور مومن نے اگر اللہ کی فرما برداری کی، اطاعت کی 50 سال 60 سال 70 سال، اور جنت مل رہی ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی، یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ 70 سال کے لیے جنت مل جاتی؟ اس کا جواب حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے دیا. اس کے دو جواب ہیں، فرمایا اس کے دو جواب ہیں. مومن نے یہ تہیا کیا ہوا تھا، اس کو زندگی تو ملی 70 سال کی، مگر اس نے تہیا کیا ہوا تھا کہ اگر 1000 سال بھی زندہ رہا تو اللہ کی اطاعت پہ ہی زندہ رہوں گا، ہمیشہ بھی رہا تو اللہ کی اطاعت ہی کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا. ہمیشہ بھی اللہ نے زندہ رکھا، اگرچہ کسی کو رکھتے نہیں، لیکن اگر رکھا تو میں ہمیشہ اللہ کی اطاعت ہی کروں گا، اس لیے اس کو ہمیشہ کی جنت ملتی ہے. اور کافر کا یہ تہیا کیا ہوا تھا اس نے کہ جب تک رہوں گا اسی کفر پہ رہوں گا، اس لیے اس کو ہمیشہ کی جہنم ملتی ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مومن نے اللہ تعالیٰ کی لامحدود عظمتوں کا اعتراف کیا، ان لامحدود عظمتوں کا احترام کیا، اس کو لامحدود عرصے کے لیے جنت میں داخل کیا جاتا ہے. اور کافر نے اللہ تعالیٰ کی لامحدود عظمتوں کا انکار کر دیا، لہذا اس کو لامحدود عرصے کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا. انصافی ہے یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے. اس لیے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں جانچے ایکم احسن عملا. اب اس کی تین تفسیریں سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمائی ہیں زبان نبوت سے. اس آیت کی تفسیر اب میں عرض کرتا ہوں، تین تفسیریں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں فرمایا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، جو دیکھتے ہیں تم میں سے کون بہت زیادہ عمل لے کر آتا ہے. معلوم ہوا اعمال کی کثرت مقصود نہیں. بہت سے تہجد پڑھنے والے، بہت سی نمازیں وقت پر ادا کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، مگر ان کی نظر صحیح استعمال نہیں کرتے وہ اپنی نظر کو. نمازیں وقت پر ہو رہی ہیں مگر ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم پورا نہیں، ہم تو صرف خبریں سنتے ہیں. تو بھائی خبریں سننا فرض ہے، اور خبریں کیا مرد پڑھتے ہیں؟ خبروں میں تو اشتہارات بھی آتے ہیں، اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ تو شیطان کا بہانہ ہے کہ خبریں تو سن لو، چلو تھوڑی سی خبریں ہی سن لو. وہ اسی بہانے سارا آپ کا سارے اعمال وہ برباد کرا دیتا ہے. اتنی محنت سے نماز پڑھی، اتنی محنت سے تلاوت کی، ذکر کیا، ایک نظر مسجد سے باہر نکل کے خراب کر دی، سب ختم. کیا فائدہ ہوا؟ جتنا نیکیاں کرنا ضروری ہے اس سے زیادہ نیکیوں کی حفاظت ضروری ہے. اسی لیے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آیا، لے کر یعنی نیکی اس نے کی اور پھر اس کی حفاظت کرتا رہا کہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس سے یہ نیکی برباد ہو جائے، حفاظت کرتا رہا اس نیکی کی یہاں تک کہ لے کر پہنچا اللہ کی بارگاہ میں اس نیکی کو. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالیہ, اس کے لیے ایک پر دس کا وعدہ ہے جو ایک نیکی لے کر آئے. یہ ذرا الفاظ تو دیکھیے, اسی کو فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, یا ابا ہریرہ اتق المحارم, تم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو. تکن اعبد الناس, تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے, تم بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. یعنی اللہ کی جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے بچ جاؤ, جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. معلوم ہوا اس حدیث سے ایک اصول نکلا. وہ اصول کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ کی سب سے بڑی فرما برداری ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ کی سب سے بڑی فرما برداری ہے. اس لیے بھائی نیکیاں جتنی کرنی اہم ہیں اس سے زیادہ نیکیوں کی حفاظت اہم ہے. اس لیے یہاں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کی تین تفسیریں ہیں. فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَتَمُّ عَقْلًا وَفَهْمًا, اللہ تعالی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے, سمجھدار کون ہے اور عقل مند کون ہے, یہ جاننا چاہتے ہیں. جہاں اللہ نے اپنے بندوں کو مختلف ناموں سے پکارا ہے تو وہاں یہ بھی فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, ان تمام چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں. فتقونی یا اولی الالباب, اے عقل والو تقوی اختیار کر لو. ان فی اختلاف اللیل والنہار, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, زمین و آسمان کے پیدا کیے جانے میں اور دن اور رات کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو معلوم ہوا سب سے بڑے عقل مند اللہ والے ہیں. جن کو یہاں اللہ نے عقل مند فرمایا, یہ عقل مند وہ نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یوں کہہ دیا کہ گاندھی جی بڑا عقل مند آدمی ہے, فرمایا غلط کہتے ہو. عقل مندوں کے لیے تو اللہ فرماتے ہیں, ان کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں, وہ ان سے سبق حاصل کرتے ہیں. فرمایا تم غلط کہتے ہو, عقل مند نہیں ہے. عقل مند ہوتا تو وہ ایمان لاتا, اللہ پر ایمان لاتا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا. ہاں اس کو یوں کہو, عقل مند نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ مکار ہے. عقل مند کہاں سے ہوا؟ تو اس لیے فرمایا کہ ایوکم, یہاں معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑے عقل مند اللہ والے ہیں اور سب سے بڑے بیوقوف گناہگار ہیں. کیونکہ گناہ کرتے ہوئے اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس ذات کو ناراض کر رہا ہوں, کس کی میں بغاوت کر رہا ہوں, کس کے خلاف میں یہ میرا عمل کس کی نافرمانی ہے جو مجھے سلاتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, کپڑے پہناتا ہے. لہذا یہ سب سے بڑی عقل مندی اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے, اور سب سے بڑی بیوقوفی اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا, یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. اس لیے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَتَمُّ عَقْلًا وَفَهْمًا, یہ پہلی تفسیر ہے. دوسری تفسیر فرمائی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَسْرَعُ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, تم میں سے کون ایسا ہے جو بہت زیادہ اللہ کی اطاعت میں تیز تر ہے, آگے بڑھنے والا ہے. ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, نشانی دیکھیے ایمان کی, نشانی کیا ہے ایمان کی, نشانی اگر تجھے تیری نیکی جب کوئی نیکی کرے تو تجھے خوشی ہو کہ میں نے اچھا کام کیا الحمدللہ، خوشی ہو رہی ہے نیک کام کر کے. اذا سرت کا حسنہ تو تجھے تیری نیکی خوش کر دے. وساعت کا صحیح ہے، اور جب تو کچھ گناہ کرے تو تجھے غم ہو. فانت مؤمن، تو ایمان والا ہے. اگر نیکی کر کے خوشی ہو، گناہ کر کے غم ہو، تو ایمان والا ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. اس لیے یہ ایمان کی علامت یہی ہے کہ جب نیک کام کا موقع ہو تو آگے بڑھے آدمی نیک کام کا. اسی لیے جب رمضان آتا ہے تو روزانہ اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، و یا باغی الشر اقصد، اور اے شر کے طلب کرنے والے، اے شر کی تلاش میں رہنے والے کہ کوئی گناہ کا موقع ملے اور میں گناہ کروں، اپنے اس فعل سے باز آ جا، اب تو رک جا، اب رمضان کا موقع ہے. یہ ایک فرشتہ روز اعلان کرتا ہے. وللہ عتقاء من النار وذلك كل ليله، اور اللہ تعالیٰ بہت سو کو ہر رات کو آزاد فرماتے ہیں، گناہگاروں کو جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے ان کو آزاد فرماتے ہیں. اس لیے یہ ایمان اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب نیک کام کا موقع ہو تو جلدی تیزی دکھائے، آگے بڑھے، اور جب گناہ کا موقع ہو تو رک جائے، روک لے اپنے آپ کو. یہی ایمان کی علامت. تو فرمایا لیبلوکم ایکم اسرع الی طاعت اللہ عز وجل، اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں کون تیز تیز اور سبقت لے جانے والا ہے، آگے بڑھنے والا ہے، تیز تیز چلنے والا ہے. تیز تیز پر ایک شعر یاد آ گیا، مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ، تخم لا در کشت الا لا بریز، تخم لا در کشت الا لا بریز، تاب یابی تاب منزل تیز تیز. دیکھا تیز تیز آ گیا، وہ اسی تیز تیز سے وہاں چلا گیا تھا شیر وہ. تو فرمایا کہ تخم لا، یعنی لا کے بیج کو، لا تخم کہتے ہیں بیج کو، تو لا کے بیج کو الا لا کے کھیت میں بو دے، لا کے بیج کو الا لا کے کھیت میں بو دے، تاب یابی تاب منزل تیز تیز، تاکہ تو تیز تیز چلتا ہوا منزل تک پہنچ جائے. کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر، انکار. لا لا ہے نا، لا ہمارے حضرت والا کا شعر بھی ہے، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے، لا پہلے ہے نا، لا لا کے معنی نہیں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. پہلے غیر حق کو نکالو، غیر حق کو دل سے نکال دو تب دل میں حق آ جائے گا. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ غیر حق کو نکالنا ہی اصل میں حق کو بسانا ہے. کیوں؟ ایک صاحب نے لکھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو، تو حضرت کا جواب وہ نماز کے بارے میں تھا کہ حضرت میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ بھی نیت نہیں کرتا کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو فرمایا کیا یہ نیت کرتے ہو کہ غیر اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ فرمایا انہوں نے جواب دیا نہیں، یہ بھی نیت نہیں کرتا. تو مطلب یہ ہے کہ نہ اللہ کے لیے پڑھنے کی نیت کی، نہ اللہ کے غیر کو دکھانے کی نیت تھی. تو فرمایا چونکہ اللہ کے غیر کی تم نے نیت ہی نہیں کی، تب بھی اللہ ہی اللہ ہے. جہاں اللہ کے غیر کی، جہاں اللہ کا غیر نہ ہو، بس وہاں اللہ ہی اللہ ہے. چاہے تم نے نیت نہ بھی کی ہو، بس اللہ کا غیر کی تم نے نیت نہیں کی تھی کہ میں وہ جو فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس نماز کی نیت باندھ لی. تو جہاں اللہ کا غیر نہ ہو، بس وہاں اللہ ہی اللہ ہے. چاہے اللہ کی نیت نہ بھی کی ہو، تب بھی اللہ ہی اللہ ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، कि मैं सुबह को बाग में जाता हूं, वो जंगल में टहलने जाते थे, टहलने पांच पारे पढ़ते थे, पांच पारे, और ऐसे नहीं पढ़ते थे, जेब में कागज कलम होता था जो, और तदब्बुर के साथ मानों में गौर करते हुए तिलावत करते थे, और जो नुक्ता दिल में आया फौरन लिखते थे उसको। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ कभी कभी साथ भी ले लेते किसी को, वरना खादिम तो साथ होते ही थे। भाई नियाज साहब उनके खादिम थे, खादिम जो उनके काम काज करते थे, भाई नियाज नाम था, उनको साथ लेते थे, और कभी कभी किसी और को भी ले लेते थे। तो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक दफा साथ लिया, और वो कागज पे कुछ लिखा और जेब में रख लिया तिलावत के दौरान। फरमाया कि मुफ्ती साहब आपको पता है मैंने क्या किया? तो मुफ्ती साहब, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि हजरत मैंने तो ये देखा कि आपने तिलावत रोक कर कागज में कुछ लिखा और जेब में रख लिया कागज। फरमाया हाँ, तिलावत करते हुए अल्लाह ताला ने एक इल्मी नुक्ता दिल में डाल दिया था, इल्मी बात दिल में आ गई थी, मैंने उसको कागज पे मुंतकिल करके अपने जहन को दूसरी चीजों के लिए फारिग कर लिया। अब और चीजें आएंगी इंशाल्लाह, और तिलावत करूंगा और नुक्ते आएंगे, उनको लिखूंगा। पहले इसी को अगर अटका के रखता, इसको महफूज करने में भी दिमाग को ताकत लगानी पड़ती है, किसी को महफूज रखने में, तो फिर दूसरी चीजों की आमद रुक जाती। लिहाजा मैंने अपने जहन की चीज कागज पे मुंतकिल की और अपने जहन को और चीजों के लिए फारिग कर लिया। और एक दफा तशरीफ ले जा रहे थे तो तिलावत, चूंकि तिलावत कर रहे थे तो एक झाड़ी आई, और झाड़ी में उसमें कांटे होंगे, तो हजरत की टोपी उसमें अटक गई और सर नंगा हो गया, टोपी लटकी रह गई उसमें झाड़ी में। तो भाई नियाज साहब साथ थे, उनको घूर के देखा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये झाड़ी आ रही है? उन्होंने कहा हजरत माफ फरमा दे, गलती हो गई। देखिए अल्लाह वालों के नाज, इन नाजों में भी अल्लाह छुपे हुए हैं। तो फरमाया कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा हजरत माफ फरमा दे, गलती हो गई। खैर, फिर अगले दिन फिर उसी रास्ते से तिलावत करते हुए तशरीफ ले जा रहे थे, और वही झाड़ी सीध में आ रही थी उसी तरह जहां टोपी अटकी थी। तो भाई नियाज ने कहा हजरत, हजरत देखे वो झाड़ी आ रही है। तो हजरत ने फरमाया मुझे पता नहीं है। और फिर चेहरा गौर से देखा, और चेहरे को गौर से देखा कि कहीं इस पर नागवारी तो नहीं है, कि कल तो मैंने ही कहा था कि मुझे बताया क्यों नहीं, और आज जब मैं कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं है तो इसको नागवारी तो नहीं हुई कहीं? तो ये नाज होते हैं अल्लाह वालों के, नाज ये उठाने से अल्लाह मिलता है, ये नाज उठाने से अल्लाह मिलता है। मोची के पास भी कोई काम सीखने जाए ना, वो भी दो चार गालियां दे देता है, वहां नहीं पता चलता है ये अल्लाह वालों के नाज, ये समझ में नहीं आ रहा है, और वहां मोचियों की गालियां समझ में आ जाती हैं। वो जूते लगाता है, वह छोटे चाय लेके आ, ये कर वो कर, ये काम समझ में, अब उसके नाज उठा रहे हैं। हालांकि चाय लाने की जिम्मेदारी थी उसकी, उसका काम तो ये है जो सीखने आया है, मगर उससे दूसरे भी काम करा रहे हैं, वो करता है। क्यों करता है? इसलिए कि कल को ये काम सीख जाएगा, वो जो जिस काम को सीखने के लिए आया ये काम सीखेगा, और फिर लोग उससे भी काम कराएंगे और उसकी रोजी का इंतजाम होगा, इसलिए वो सारे नाज बर्दाश्त कर रहा है। तो जिन लोगों से अल्लाह मिल रहा हो उनके नाज बर्दाश्त करना ये समझ में नहीं आता, जिनसे जूतियां गांठनी सीख रहे हैं वो समझ में आ रहा है उनके नाज उठाना, और जिनसे अल्लाह मिल रहा हो वो समझ में नहीं आता, ये अकल का फुतूर है। सख्तियां शेख की हैं फना के लिए, सख्तियां शेख की हैं फना के लिए, हजरत वाला का शेर है, सख्तियां शेख की हैं फना के लिए, मत समझ इनको हरगिज सितम, इनको सितम मत समझो। अल्लाह वाले जिसको कुछ डांटते हैं उसके लिए रो रो के दुआएं भी करते हैं, ये डांट ऐसी नहीं होती, डांट उनकी डांट नहीं होती, खाली भड़ास निकालना नहीं होती। एक तालिबे इल्म को हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पिटाई लगा रहे थे, उसने सोचा कि ये अल्लाह वाले हैं, चलो इनको अल्लाह का वास्ता दो। उसने कहा हजरत जी अल्लाह अब्बा जी कहते थे, सब वहां थाना भवन के मदरसे में सब अब्बा जी कहते थे हजरत। एक बच्चे की हजरत ने टोपी यूं उतारी और यूं रख ली मिजाह में, ऐसे उतार के मिजाह के अंदर, तो उसने कहा अल्लाह करे बड़े अब्बा मर जाए। हमारे जैसा होता तो गुस्से में आ जाता, बच्चा तो बच्चा ही था, उसको क्या मालूम। اس نے کہا اللہ کرے بڑے ابا مر جائیں. حضرت نے فرمایا جب اس بچے نے مجھ سے یہ کہا کہ اللہ کرے بڑے ابا مر جائیں تو میں نے تو میرے دل میں فوراً وہ حدیث آئی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا سجن المؤمن, دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو حضرت نے فرمایا اس نے تو مجھے دعا دی ہے, بد دعا تھوڑی دی ہے, قید خانے سے رہائی کی دعا دی ہے اس نے کہ اللہ کرے اللہ اس قید خانے سے جلد رہائی دے دیں. آپ بتائیے کیا اللہ والوں, یہ دیکھیے فرمایا اس نے مجھے دعا دی ہے, بد دعا تھوڑی دی. اور ایک طالب علم کو حضرت نے فرمایا کان پکڑ کے تھپڑ لگاؤ, کان پکڑ کے تھپڑ لگاؤ. تو اس نے حضرت کا کان پکڑا اور تھپڑ مار دیا. حضرت کا کان پکڑا اور تھپڑ مار دیا. حضرت نے کچھ نہیں فرمایا اور فرمایا غلطی میری تھی, اس لیے کہ میں یہ کہنا بھول گیا تھا کہ اپنا کان پکڑو اور اپنے تھپڑ لگاؤ. اللہ اکبر, کیا تحمل ہے. تو ایک وہ طالب علم کو حضرت پٹائی لگا رہے تھے, اس نے کہا بڑے ابا اللہ کے لیے معاف کر دیجئے. حضرت نے اور مارا, فرمایا اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں تجھے, اللہ ہی کے لیے تو تجھے مار رہا ہوں. تو یہ اللہ والوں کی پٹائی, اللہ والوں کی ڈانٹ, یہ اپنی اب ایک شخص آیا حضرت کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت وہ میں جہاں دودھ لینے جاتا ہوں وہاں اس کا ایک وقت مقرر ہے دودھ میرے لے جا خریدنے کا, وہاں پہ ایک عورت آتی ہے, اس عورت سے مجھے عشق ہو گیا ہے, وہ اب میں اسی وقت میں جاتا ہوں جس وقت اس کے بھی آنے کا وقت مقرر ہے, میرا بھی وہی وقت ہے. فرمایا بھائی, اور تو اس نے کہا حضرت کچھ علاج بتا دیجئے. تو حضرت نے فرمایا کہ وقت تبدیل کر دو, دوسرے وقت میں جاؤ تم, یا اگر یہ نہیں ہو سکتا دکان تبدیل کر دو, کسی اور دکان سے جا کے لو چاہے دور جانا پڑے. تو اس نے کہا حضرت جی یہ تو نہیں ہو سکتا. تو حضرت نے فرمایا, حضرت نے اس کے ایک اس کو اس زمان میں پوروی زمان میں دھول کہتے تھے, یعنی کمر میں ایک گھوسا رسید کیا زور سے, ایک گھوسا اس کو مارا. فرمایا جا پھر میرے پاس, پہلے کہتا ہے علاج بتا دو, اب میں علاج بتا رہا ہوں تو کہتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا, تو میرے پاس آیا کیوں تھا, اور پھر مارا اس کو ایک. اور اس کے جانے کے بعد مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ قریب تشریف فرما بیٹھے ہوئے تھے, ان سے فرمایا کہ جب اس نے یہ جواب دیا کہ میں یہ علاج تو نہیں ہو سکتا, میں تو نہیں کر سکتا یہ علاج, اس پہ تو عمل نہیں کر سکتا, تو میں سمجھ گیا کہ اس پہ شیطان سوار ہے, شیطان اس پہ پوری طرح سوار ہے. تو میں نے ایک ہی سیکنڈ میں اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میں اس کو نہیں مار رہا, اس کے شیطان کو مار رہا ہوں, آپ اس کو ہٹا دیجئے اس پر, یہ نیت کر کے میں نے مارا تھا. اس نے بعد میں بتایا, اس کے الفاظ سنے وہ اسی آدمی کے, اس نے کہا کہ حضرت جی نے جو ایک دھول مارا تھا ساری دھول صاف ہو گئی, ایک دھول میں ساری دھول صاف ہو گئی, اور میں نے جانا آنا چھوڑ دیا, سارا عشق جو ہے وہ ناک کے راستے نکل گیا. تو بھائی اللہ والوں کی مار وہ مار نہیں ہوتی بھڑاس نکالنے کے لیے, اللہ والوں کی ڈانٹ وہ ڈانٹ نہیں ہوتی بھڑاس نکالنے کے لیے, ان کی ڈانٹ سے بھی اللہ ملتا ہے, ان کی مار سے بھی اللہ ملتا ہے. لہذا بھائی ان اللہ والوں کی قدر کرو, ان اللہ والوں کی قدر کرو, جس سے جس کو مناسبت ہو جاؤ, اس کی غلامی اختیار کر لو. یہ اللہ والے عجیب ہستیاں ہیں, عجیب ہستیاں ہیں. تو یہ دوسری تفسیر ہوئی, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَسْرَعُ إِلَى اللَّهِ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, کون اللہ کی اطاعت میں بڑھ چڑھ کر اللہ کی بندگی کرنے والا ہے. نمبر تین, تیسری تفسیر ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَوْرَعُ عَمْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, کون اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے والا ہے, سب سے زیادہ بچنے والا ہے, جتنا متقی, جس کو متقی کہتے ہیں, جتنا متقی اتنا ہی بڑا اللہ والا, جتنا بڑا متقی اتنا ہی بڑا اللہ والا. اور ہدایت اور تقوی ان میں آپس میں تساوی کی نسبت ہے, یہ برابر برابر چلتے ہیں, جتنا جس کا درجہ ہدایت ہوتا ہے اتنا ہی بڑا تقوی ہوتا ہے اس کا, ہدایت کا جو درجہ جس کو حاصل ہو جائے اتنا ہی بڑا اس کو تقوی حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, والذین اهتدوا جو لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے زادہم ہدن و آتاہم تقواہم, تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے درجے میں اضافہ فرماتے ہیں اور ان کا تقویٰ بھی بڑھاتے رہتے ہیں. تقویٰ بھی بڑھاتے رہتے ہیں. تو یہ تین تفسیریں ہیں, اللہ کی نافرمانی سے رکنا, بس اصل چیز یہی ہے. اللہ کی نافرمانی سے ہم رک جائیں تو بس اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے. اور اللہ کی اطاعت نافرمانی سے رکنا کیسے ہوگا, اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں. ورنہ نماز پڑھ لی اور گھر میں جا کے جب کوئی بھی نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, تو گناہ کر لیا, تو یہ محبت کی علامت تو نہیں. محبت والا جہاں بھی ہوتا ہے, چاہے وہ اکیلا ہو, چاہے وہ جلوت ہو, چاہے خلوت ہو, جلوت اور خلوت اس کے حق میں برابر ہے, اس کے حق میں برابر ہوتی ہے. جلوت میں بھی اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے, خلوت میں بھی اس کی نظر اللہ ہی پر ہوتی ہے, اللہ سے ہٹتی نہیں. لہذا یہ تیسری تفسیر ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَوْرَعُ عَمْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے کون کتنا بچنے والا ہے, اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے خون ارماں چاہیے. وہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو اپنے ناجائز ارمانوں کا کتنا خون کرتا ہے. تیرے دل میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو خواہش پیدا ہو, خواہش پیدا ہوتے ہی تو اس کو مسل دے, اللہ یہی تجھ سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش, دل مجھ کو میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے. شوق اور ضبط شوق یہ دن رات کشمکش ہے. حاجی عابد صاحب رحمت اللہ علیہ تھے وہاں دیوبند میں, تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں ان کو معمولی سا آدمی سمجھتا تھا, حاجی امداد اللہ صاحب کے خلیفہ تھے. تو ایک دن میں ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو فرمایا کہ دونوں ہاتھ جوڑو, انہوں نے جوڑ لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے. فرمایا اب ان کو مسلو رگڑو. تو تھوڑی دیر رگڑا, فرمایا اب کیا محسوس کر رہے ہو؟ فرمایا گرمائی محسوس کر رہا ہوں, تپش گرمائی محسوس ہو رہی ہے. فرمایا بس اسی طرح کرتے رہو, محبت کی آگ لگ جائے گی. کیا مطلب تھا؟ کہ دل تمہیں لے جائے گناہ کی طرف, تم دل کو پھر کھینچو اللہ کی طرف. یہ دل لے کے جائے تم کھینچو, لے کے جائے کھینچو, نفس اور شیطان کھینچنا ہے تم ان کو ادھر کھینچو, بس مسلتے رہو, ایسے رگڑ لگاتے رہو, اسی سے اللہ کی محبت کی آگ لگے گی. تو ہے شوق و اب دوبارہ شعر سنیے, اب مزہ آئے گا. یہ دیکھا آپ, ہاتھ رگڑیں گے تفش محسوس ہوگی, بس یہی آپ کا دل, آپ کا دل آپ کا نفس, آپ کا شیطان آپ کو لے جا رہا ہے ادھر, آپ اس کو لے جائیں ادھر, بس یہ کھینچتے رہے, وہ ادھر کھینچ رہے آپ ادھر کھینچے, بس اسی سے پہلے تپش پیدا ہوگی, پھر آگ لگ جائے گی, بھڑک اٹھے گی, زبردست آگ بھڑکے گی, اور ایسی آگ بھڑکے گی کہ نہ جانے کتنے سینوں میں آپ اور آگ بھڑکا دیں گے. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے. آگ کے اندر جو خاصیت ہے وہی عشق میں خاصیت ہے, اللہ کے عشق اور محبت میں وہی خاصیت ہے جو آگ میں ہے. ایک گھر سے گھر میں لگتی ہے, ایک دل سے دل میں لگتی ہے, ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے. بس ہے شوق و ضبط شوق میں, شوق ہو رہا ہے گناہ کا آپ شوق کو ضبط کیجئے, شوق ہو رہا ہے گناہ کا آپ ضبط کیجئے. بس ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش, دل مجھ کو میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے. دل مجھے پریشان کر رہا ہے کہ گناہ کر, میں دل کو پریشان کر رہا ہوں کہ نہیں تیری خواہش نہیں چلے گی, اللہ کی چلے گی, تیری نہیں چلے گی. دل مجھے پریشان کر رہا ہے, میں دل کو کر رہا ہوں, بس یہی جنگ جاری رہتی ہے موت تک. اسی جنگ کے لڑنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے اے نبی اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے, بندگی اور اطاعت میں لگے رہیے, گناہ سے بچتے رہیے, نافرمانی سے بچتے رہیے, یہاں تک کہ موت آ جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ, یقین بمانے موت کے ہے, اور چونکہ موت یقینی چیز ہے اس لیے یہاں موت کا نام یقین رکھا اللہ تعالیٰ نے. بس بھائی, لیکن یہ نعمت گناہ چھوڑنے کی ہمت، گناہ چھوڑنے کی توفیق یہ اہل اللہ کی صحبت میں جا کر نصیب ہوتی ہے. اہل اللہ کی صحبت میں جا کر جو اللہ کے پیاروں کے پاس جاتا ہے اس سے وہ اللہ کا پیارا بنتا ہے، اس سے پیارے پیارے کام لیے جاتے ہیں. دیکھیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ٹوٹ کر اپنے شیخ سے عشق کیا. یعنی میں عرض کروں کہ ایک دفعہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ بیت الخلاء تشریف لے گئے بیت الخلاء فراغت کے لیے، تو ان کے پان کا جو اگالدان تھا وہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے پورا پی لیا کہ میرے شیخ کے یہ تھوکا ہوا وہ ہے پان کی پیک، وہ پی گئے. یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے ناداں، رسائی عقل کی ہرگز وہاں تک ہو نہیں سکتی. مگر اس پان کی پیک پوری پی لینے سے ان کو کیا انوارات ملے وہ ہم سب کے سامنے، ان انوارات کا ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم سب کے سامنے کہ آج ساری دنیا میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. بچپن میں بیعت ہوئے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے، ان کا انتقال ہو گیا، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کا دامن تھاما، ان سے بیعت ہوئے اور انہی سے خلافت ملی. تو بھائی یہ جو اللہ کے پیار، اور بھی دیکھ لیجیے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب ساری دنیا میں پڑھتے ہیں لوگ، فضائل اعمال بھی پڑھتے ہیں، فضائل صدقات، اور شاید ہی کوئی وقت ایسا گزرتا ہو جب تعلیم نہ ہو رہی ہو پوری دنیا میں، کہیں نہ کہیں یہ کتاب نہ پڑھی جا رہی ہو، کہیں نہ کہیں یہ تعلیم ہو رہی ہوتی ہے گھروں میں مسجدوں میں، کہیں پہ دن ہوتا ہے دنیا میں کہیں رات ہوتی ہے. اللہ نے یہ مقبولیت کیسے عطا فرمائی؟ ناز اٹھائیں اللہ والوں کے، ناز اٹھائیں، ایسے ناز اٹھائے ہیں. سہارنپور میں دو طالب علم لائے گئے کسی وجہ سے، حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، لگاؤ دونوں کو پٹائی. تو ایک لڑکے نے کہا میں یہاں پٹنے تھوڑی آیا ہوں، میں تو یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں مظاہر العلوم میں. دوسرے لڑکے نے کہا حضرت معاف فرما دیں غلطی ہو گئی. فرمایا تو جس نے کہا تھا کہ میں یہاں پٹنے نہیں آیا، فرمایا اس کو چھوڑ دو، اور جس نے یہ کہا تھا کہ حضرت معاف فرما دیجیے غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا، حضرت نے فرمایا مارو اس کو، پٹائی لگوائی اس کو. تو یہ دوسرا لڑکا، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گیا، کیا ہوا اس کا کہ میں یہاں پٹنے نہیں آیا، حضرت نے چھوڑ دیا اس کو. لیکن یہ دوسرا لڑکا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے پٹائی کھائی، ناز اٹھائے. اور مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک دوست سے فرمایا کہ میرا بیٹا اپنے شیخ کا بہت ادب کرتا ہے، میرا بیٹا اپنے شیخ کا بہت ادب کرتا ہے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ زکریا کی جب چھٹی ہوتی ہے اور کھانے کے لیے وہاں طلبا جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جس راستے سے جا کر طلبا کھانے کی جگہ پر پہنچتے ہیں اس راستے کے نیچے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ ہے، وہاں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں. تو میرا بیٹا اس کے اوپر سے نہیں جاتا، اس راستے کے اوپر سے، کہ یہ چھت ہے یہ راستہ، اس چھت کے نیچے میرے شیخ بیٹھے ہوئے، تو وہ دوسرے راستے سے جو طویل راستہ ہے وہ چل کے پھر کھانے کے لیے جاتا ہے. اب یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے ناداں، رسائی عقل کی ہرگز وہاں تک ہو نہیں سکتی. جن لوگوں نے ہمارے جو یہ اکابر، اور اکابر میں سے کون ایسا ہے جس نے یہ کام نہ کیا ہو، یہ کام پیری مریدی کا نہ کیا ہو، آپ مجھے بتائیے، کوئی ایک بتا دیں میرے سامنے، ایک کسی کا نام لیجئے کہ یہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، اکابر دیوبند میں سے، اور انہوں نے کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھائی تھی اور نہ یہ اچھا سمجھتے تھے، کوئی ایک بتا دیجئے. تو دیکھو بھائی یہ سب ثمرات ان اللہ والوں کے ہیں، آپ یقین مانیے یہ ان اللہ والوں کی برکات ہیں جو ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں یہاں، انہی اللہ والوں کی برکات ہے. یہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، دعوت کا کام ہو رہا ہے، یہ بھی انہی کی برکات ہے. اور تبلیغ اور دعوت کے فوائد اس کے ثمرات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. آج بہت بہت سی مساجد آباد ہو رہی ہیں کہ نہ جانے کتنے لوگ نمازی بن رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ اللہ والوں سے تعلق قائم کر رہے ہیں. تبلیغ میں لگے اس کے بعد ہی تو اللہ والوں کے پاس آئے، نہ لگتے تبلیغ میں اور نہ لگتے کسی اللہ والے کے کہ کسی اللہ والے کی پتہ بھی نہ چلتا. تو اس کے فوائد اور ثمرات سے انکار نہیں، بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا یہ کام تو ایسا ہے جو اخلاص کے ساتھ اس کام میں لگے تو یہ بالکل. اس کی مثال سن لیجئے، مثال کہ ایک فیکٹری میں مزدوروں نے ہڑتال کر دی، ہڑتال. تو کچھ مزدور ایسے تھے جو کام پہ آتے رہے، اور جو ہڑتالی مزدور تھے ان کو بھی سمجھاتے رہے کہ بھائی آپ کام پہ آؤ، بھائی کام پہ آنا چاہیے، یہ ہڑتال کرنا صحیح نہیں ہے. تو جب حالات معمول پر آ جائیں گے تو فیکٹری کے مالک کو ان مزدوروں کی بڑی قدر ہوگی جو ہڑتال کے دنوں میں نہ صرف یہ کہ کام پر آتے رہے بلکہ ہڑتالیوں کو بھی کام پہ لانے کی محنت کوشش کرتے رہے. کتنی قدر کرے گا، یہ خود بھی کام پہ آئے لانے کی کوشش بھی کرتے رہے. بس یہی تبلیغ والے ہیں کہ آج یہ دنیا جو ہے یہ بھی فیکٹری اللہ کا کارخانہ ہے، اللہ کی قدرت کا کارخانہ ہے، اور آج سب نے ہڑتال کر رکھی ہے، اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہے، اتباع سنت ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، سنتیں کوئی چیز نہیں ہے. اب اس ہڑتال کے دور میں جو مزدور خود بھی کام پہ آتے رہے اور دوسروں کو لانے کی کوشش کرتے رہے تو قیامت کے دن اللہ کتنی قدر فرمائیں گے. بس یہی تبلیغ کا کام ہے، جو چاہے اپنا حصہ ڈالے، جتنا جس سے ہو سکے بھائی حصہ ڈالو. جو اگر کسی اللہ والے سے جڑ کر تبلیغ کو چھوڑ دیتا ہے یہ اس کا اپنا قصور ہے. کوئی آپ کہیں دیکھ لیجئے کسی اللہ والے نے منع کیا اس کو کہ تم مت جایا کرو؟ ہمارے حضرت کے کتنے خلفاء ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمان اعظمی صاحب ہیں، دارالعلوم آزاد ویل میں شیخ الحدیث ہیں. میرے سامنے بتایا حضرت کو کہ حضرت کل ہی میں بیان کر کے آیا ہوں، ڈربن آزاد ویل سے دربین سے میرے لیے ٹکٹ بھیجا تھا انہوں نے، شب جمعہ کا بیان میرا طے ہوا تھا، میں جہاز سے گیا بیان کر کے آ گیا. اس قدر اللہ نے ان کو عزت دی ہے کہ ان کا بیان طے ہوتا ہے وہ خود موجود بھی نہیں ہوتے، ان کا بیان طے ہو جاتا ہے، ٹکٹ بھیج دیا جاتا ہے جہاز کا، وہ بیان کر کے اور واپس دارالعلوم آزاد ویل پہنچ جاتے. بہت سے، اور میں تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اور بہت سے لوگ ہیں. مولانا حسین صدیقی صاحب ہیں، کراچی میں ہے، علماء کی جماعت کے امیر ہیں، وہ شب جمعہ میں ان کے بیانات ہوتے ہیں، وہ حضرت کے خلیفہ ہیں. یا آپ کے مفتی سلیم صاحب ہیں، وہ حضرت کے خلیفہ ہیں. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کس نے روکا ہے بھائی؟ کسی اب وہ اگر کوئی رک گیا تو یہ تو اس کا قصور ہے. تم بادشاہ اور بھائی تبلیغ میں اگر کوئی ایسا دیکھیے، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی عبد الکریم گمتھلوی رحمت اللہ علیہ کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتے تھے. یہ مفتی عبد الکریم صاحب کون تھے؟ یہ والد تھے مولانا عبد الشکور ترمیزی صاحب، جو ساہیوال والے، مولانا عبد القدوس ترمیزی صاحب اب بھی موجود ہیں وہاں، ان کا ساہیوال میں مدرسہ ہے. ان کے دادا تھے، یعنی یہ مفتی عبد الکریم صاحب. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں فتوے لکھنا ان کا کام تھا، بڑے مانے ہوئے مفتی تھے، جید مفتی تھے. لیکن حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے جب مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک مفتی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تبلیغ کے ہر سفر میں، تاکہ مسائل میں آسانی رہے، مسائل کے پوچھنے میں آسانی رہے، تو حضرت نے فرمایا کہ میں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ آپ ان کو جس سفر میں لے جانا چاہیں اپنے ساتھ بخوشی لے جائیے، میری طرف سے بخوشی اجازت ہے. اور چونکہ مفتی عبد الکریم میرے تربیت یافتہ ہیں، اس لیے ان کے تبلیغ میں جانے سے بہت فائدہ ہوگا. اب بتائیے، منع فرمایا کہ یہ یہاں نہیں نہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے اکابر میں، اور وہ ایک دفعہ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ، یہ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہ ہیں، یا تو مفتی عبد الکریم صاحب کو لے جاتے تھے مولانا الیاس صاحب، یا مفتی محمود حسن صاحب کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، ایک مفتی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے ان دونوں میں سے سفر میں. آپ اندازہ لگائیے مولانا الیاس صاحب کے، یعنی ان کی نظر کہاں تک تھی. تو یہی ان کا ایک واقعہ یاد آ گیا، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کیسی حکمت عطا فرمائی تھی. ایک جگہ بیان طے ہوا سفر میں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا، وہاں کچھ مخالفین بھی تھے. تو جب حضرت وہاں پہنچ گئے، تبلیغ کا بیان تھا، تو وہ جو مخالفین تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ بیان نہیں ہوگا، اور دوسرے لوگ کہنے لگے ہوگا، وہ کہہ رہے نہیں ہوگا، اور یہ کہہ رہے ہوگا. اب یہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے مسجد کے اندر، اور حضرت اپنی دعا میں مشغول رہے، تسبیحات وغیرہ فارغ آرام سے. پھر فرمایا اور یہ جھگڑا چل رہا ہے. اس کے بعد جب فارغ ہو گئے تو فرمایا مولوی محمود، مفتی محمود حسن صاحب سے فرمایا، مولوی محمود یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ کہہ رہے ہیں آپ کا بیان ہوگا، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا. فرمایا میں کوئی بیان کرنے آیا ہوں؟ میں بیان کرنے کب آیا ہوں؟ میں تو یہ کہنے آیا ہوں کہ اللہ کے احکامات میں کامیابی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے. اگر ہم ان طریقوں پہ چلیں گے، ان احکامات پہ چلیں گے، تو دنیا میں بھی سکون سے رہیں گے. اور جناب، اور میں تو یہ بات کہنے آیا ہوں، اور میں تو یہ بات کہنے آیا ہوں. سوا گھنٹے بیان یہی ہو گیا، اور وہ حقہ بکا، مخالفین بھی سن رہے ہیں اور موافقین بھی سن رہے ہیں. لیجئے، یہ ہے حکمت، اس کو حکمت کہتے ہیں. میں کب بیان کب کرنے آیا ہوں؟ میں تو یہ بات کہنے آیا ہوں، مجھے تو ایک بات یہ کہنی ہے، مجھے یہ بات کہنی ہے، مجھے یہ بات کہنی تھی. اور جناب سوا گھنٹے بیان ہو گیا. اللہ نے ہمارے اکابر کو ایسی، اللہ نے ایسا نوازا ہوا تھا ان کو. اور ایک جگہ، اور ان کے دل دیکھیے، دل اللہ اکبر، کیا بڑے ان کے دل تھے. مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، کانگریس، خالص کانگریس میں ان کی شمولیت تھی، کانگریس کے جلسہ تھا. چھوٹا سا علاقہ، جیسے میرپور خاص شہر ہے، اس سے بھی چھوٹا علاقہ تھا وہ ہندوستان کا، جہاں ان دونوں حضرات کے بیان ایک ہی وقت میں، ایک تھوڑے سے فاصلے پہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان، خالص تبلیغی بیان، خالص تبلیغی، اور ادھر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا خالص سیاسی بیان. سیاسی، کانگریس سیاسی پارٹی تھی، اور دونوں کا وقت بھی ایک ہی. کہ چلو بھائی، وقت الگ الگ، وقت بھی ایک ہی. اب جب دونوں حضرات پہنچے بیان شروع کرنے کے لیے، بیٹھے تو بتایا گیا، تو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی سنا ہے مولانا الیاس صاحب یہاں سے کچھ فاصلے پہ تشریف لائے ہوئے، اب میرا بیان نہیں ہوگا، اب چلیں آپ سب، ہم لوگ وہیں چلتے ہیں، ان کا بیان سنتے ہیں. اور ادھر مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے، یہ واقعہ میں نے خود سنا، مولانا بھائی ابراہیم عبد الجبار صاحب کراچی میں رحمت اللہ علیہ، بھائی ابراہیم عبد الجبار صاحب رحمت اللہ علیہ، جو تبلیغ کے بزرگ تھے کراچی میں، اب انتقال ہو گیا ان کا، جو امریکہ جماعت گئی تھی اس میں چار آدمی تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھے، بابو بشیر صاحب تھے، بھائی ابراہیم عبد الجبار صاحب تھے، اور اس جماعت کو رخصت کرنے والے علامہ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ تھے، جو حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، انہوں نے ہدایات دے کر دعا کر کے اس جماعت کو رخصت کیا تھا. تو وہاں مولانا الیاس صاحب بیٹھے بیان کے لیے، تو فرمایا بھائی پتہ چلا ہے کچھ فاصلے پہ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے، اب میرا بیان نہیں ہوگا، چلو وہاں چلتے ہیں سب. اور دونوں حضرات اپنے اپنے لوگوں کو لا رہے ہیں، اور درمیان میں ملاقات ہو گئی. یہ ہمارے اکابر تھے بھائی، یہ ہمارے اکابر، کتنا بڑا دل تھا ان کا، آپ سوچے تو صحیح، کوئی چھوٹا سا علاقہ بہت بڑا دل تھا. ہمیں آج ان باتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے اکابر ہیں نا، اکابر کے پیچھے چلنے میں ہماری بھلائی ہے نا. اور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا، دیکھیں تین اصول دیے تھے انہوں نے، تین اصول، چار، تنقید، تنقیص، تقابل، تفاخر. چار چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے تنقید، کسی پہ تنقید نہیں کرنی، تنقیص، کسی کے اندر نقص، کمی نہیں نکالنی کہ تمہارے کام میں یہ کمی ہے، تنقید نہیں کرنی، تنقیص نہیں کرنی. تنقید مانے خرابیاں نکالنا، تنقیص کے معنی کمی نکالنا، کمی بتانا، تقابل نہیں کرنا، یہ اس میں یہ ہے، تقابل کر رہے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلہ بھی نہیں کرنا، تفاخر مت کرنا، فخر مت کرنا، فخر دل میں کہ بھائی ہم بہت بہت اونچے لوگ، ہم بہت اونچا کام کر رہے ہیں اس لیے ہم بہت اونچے، یہ بھی تکبر آ جائے گا. فرمایا چار چیزوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں تم سے کام لیں گے. چار چیزوں سے بچو، مت کرو یہ چیزیں. اور میں ہی کہتا ہوں کہ کوئی بھی کر لے اس کو، خالی تبلیغ میں لگے ہوئے نہیں، کوئی بھی کسی دین کے شعبے میں لگا ہوا ہو، کوئی دین کے شعبے میں کام کر رہا ہو، وہ ان اصولوں کو اپنا لے تو اللہ اس سے کام لیں گے، اخلاص عطا فرمائیں گے اس کو. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے جو سیاستدان تھے ان کے بارے میں بھی ان کے یعنی ایک پہلو نکال لیا، فرمایا میں تو سیاستدانوں کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے حکومت اور سیاست اور حکومت کا کام وغیرہ خود سنبھال کر مجھے نہیں گھسیٹا کہ مولانا آپ بھی آئیے کچھ وزارت لیجئے، کچھ حکومت میں ہمارا ہاتھ بٹائیے، حکومت کا کام خود سنبھال کر مجھے دین کے کام کا موقع فراہم کیا، میں شکر گزار ہوں سیاستدانوں کا. آپ بتائیے، یعنی ایک پہلو انہوں نے نکال زبردستی نکال لیا مولانا الیاس صاحب نے کہ کسی طرح یہ سیاستدان بھی خوش ہو جائیں اور تبلیغ میں لگ جائیں. اور فرمایا کہ وہ ندوہ والے جو تھے، ندوہ والے ان کا رجحان تھا جدید علوم کی طرف، دیوبند والے متسلط تھے، وہ کسی جدید انگریزیت وغیرہ وہ کسی کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے بالکل بس قرآن حدیث یہی ہونا چاہیے. ندوہ والے کہتے تھے نہیں بھائی کچھ اور دنیا کے علوم فنون بھی سیکھنے چاہیے. تو دیوبند والوں کی رائے ان کے بارے میں اچھی نہیں تھی. مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تو ندوہ والوں کو بھی اپنا سمجھتا ہوں، دیوبند والے تو پھر میرے اپنے ہیں. کس قدر جوڑ کی بات ہے، کس قدر جوڑ. جو تبلیغ کا کام پتہ ہے کیا ہے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا تبلیغ کے کام کا خلاصہ سارے مسلمانوں کا آپس میں جوڑ ہے، سب کا آپس میں جوڑ ہے، صرف تبلیغ والوں کا جوڑ نہیں، سب کا، پورے ایمان والوں کا جوڑ ہے، یہ تبلیغ کی محنت کا خلاصہ ہے. سب جڑ جائیں، کوئی کسی محنت میں لگا ہوا ہو، کوئی کسی میں. ارے بھائی کوئی آٹا لے کے آتا ہے، روٹیاں پکانا اس کا کام ہے؟ شوہر آٹا لے کے آیا، روٹی کون پکاتا ہے؟ بیوی. دودھ کوئی لے کے آتا ہے، دودھ کو جوش کوئی اور کرتا ہے. گھر کا کام بھی تقسیم کار پر چلتا ہے، تقسیم کار ہے، مختلف کام سب نے اپنے ذمے لے لیے، اس طرح کام چل رہا ہے. تو یہ جو دین کا کام ہے یہ بھی اسی طرح، کسی نے مدرسہ سنبھال لیا، کسی نے خانقاہ سنبھال لی، کسی نے تبلیغ کا کام سنبھال لیا. تمام شعبے اپنی اپنی جگہ ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، ہینڈل نہیں ہے گاڑی میں، تو اب بتائیے گاڑی کیسے چلے گی. ساری چیزیں بالکل صحیح ہیں، بالکل نیو برانڈ کار ہے، پہیے نہیں ہے، تو پہیے کی بھی اہمیت واضح ہو گئی کہ پہیے اگر نہ ہوتے تو کیسے چلتی. تو بھائی ساری چیزوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. جب حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے فرمایا تھا گھر کے بیت الخلاء کتنی ناپاک چیز ہے، نجس چیز ہے، نماز بھی وہاں جائز نہیں، لیکن فرمایا کہ پھر بھی ہم مکان بناتے ہیں تو ایک حصہ بیت الخلاء کے لیے رکھتے ہیں، حالانکہ وہ نجس چیز ہے، نماز بھی وہاں جائز نہیں، مگر ضرورت کی چیز ہے، کیا کریں، رکھتے ہیں، پر اس کے لیے جگہ رکھتے ہیں، چاہے کمرہ چھوٹا پڑ جائے مگر اس بیت الخلاء بناتے ہیں. تو فرمایا جب بیت الخلاء جیسی چیز کی اتنی اہمیت ہے تو پھر یہ تو دین کے شعبے ہیں بھائی. بس میرے دوستو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا دیکھو ان علماء کے بارے میں ہرگز یہ مت سوچنا جو تبلیغ میں نہیں لگے ہوئے، ان کے بارے میں یہ مت سوچنا کہ یہ تبلیغ میں کیوں وقت نہیں لگاتے. فرمایا ان کو تبلیغ میں لگانے کا بھی ایک طریقہ میں بتاتا ہوں. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا جو علماء تبلیغ میں نہیں لگے ہوئے ان کو لگانے کا طریقہ میں بتاتا ہوں. فرمایا وہ طریقہ یہ ہے کہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں ایسی محنت کرو کہ آس پاس کے گناہگار، شرابی، وہ سب مسجدوں میں آنے والے بن جائیں، نمازی بن جائیں. تو فرمایا جب تم یہ کرو گے تو وہ علماء خود لگ جائیں گے تبلیغ، یا خود نہیں لگے تو لوگ اور بھیجیں گے اپنے طلبہ کو اور اپنے، بھائی جاؤ تبلیغ میں وقت لگاؤ. اور فرمایا ہمارا کام قائل کرنے کا نہیں ہے, مائل کرنے کا ہے. قائل تھوڑی کرنا ہے, مائل کرنا ہے مائل. اور مائل ہوتا ہے آدمی حالات سے, حالات دیکھتا ہے تو پھر اس کا میلان ہوتا ہے دل کا. تو بھائی یہ بڑا عظیم کام ہے, میں آپ کو کیا عرض کروں, بہت عظیم کام ہے تبلیغ. اگر کسی کو چسکا لگ جائے نا تبلیغ نام ہے لگانے کا, شاہ عبد العزیز دعاجو رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے فرماتے ہیں تبلیغ کام ہے لگانے کا, اور لگا وہ سکتا ہے جس کو لگی ہوئی ہو. لگا وہ سکتا ہے جس کو لگی ہوئی ہو. بس بھائی, تو سارے کے سارے تبلیغ کے کام کا خلاصہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے فرمایا, سارے تبلیغ کے کام کا خلاصہ امت کا جوڑ ہے. امت کا جوڑ, ایک نقشہ بنانے والا تھا, نقشہ بنانے والا ہوتا ہے نا آرکیٹیکٹ جس کو کہتے ہیں, ہاں شاباش شاباش, وہ نقشہ بنا رہا تھا نقشہ, اس کا بیٹا اس کو تنگ کر رہا تھا, چھوٹا سا بچہ تھا تنگ کر رہا تھا. اس نے کیا کیا کہ ایک کاغذ لیا, کاغذ پر دنیا کا نقشہ بنایا جلدی جلدی, اور اپنے بیٹے کو اور اس کو پھاڑ دیا, اور بیٹے سے کہا جاؤ یہ میں نے نقشہ بنایا دنیا کا, اس کو جوڑ کے لاؤ, صحیح جوڑ کے لانا, جو ملک جہاں ہے وہیں رکھنا. وہ سمجھا کہ اب یہ گیا, اب تو جب تک میں کام سے فارغ ہوں گا یہ اپنا کام پھر بھی نہیں کر سکے گا. لیکن وہ منٹوں کے اندر وہ لے آیا اور بالکل صحیح جوڑ کے لایا. باپ نے کہا بیٹا یہ تم نے اتنا اچھا کیسے جوڑ لیا اس نقشے کو, بالکل صحیح جوڑا. اس نے کہا ابا آپ نے جب کاغذ کو لیا اور اس پہ نقشہ بنایا اور جب اس کو پھاڑا ٹکڑے ٹکڑے کیے, جب بھی آپ نے نہیں دیکھا اس کے پچھلے دوسرے رخ پر ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی تھی, انسان کی, میں نے اس انسان کے اعضا جوڑ دیے, اس انسان کو جوڑ دیا, یہ نقشہ خود ہی جڑ گیا, یہ دنیا خود جڑ گئی. لو بھائی کیوں بھائی, تو بھائی آپ جوڑ دیجئے, یہ دنیا خود جڑ جائے گی, سب جڑ جائیں گے. تو حضرت جی نے یہی فرمایا کہ تبلیغ کے کام کا خلاصہ امت کا جوڑ ہے, امت کا جوڑ. اور امت میں سیاستدان بھی ہیں, یاد رکھنا سیاستدان امت سے خارج ہیں. یہ جتنے ٹی وی کے اداکار ہیں امت سے خارج ہیں. اب ٹی وی اداکاروں کی جمع, ہمارے مدرسے میں پڑھتا تھا ایک لڑکا ڈانس کرنے والا اور گانا گانے والا, اب وہ سال پہ چل رہا ہے عالم, اب سال لگ بھی گیا اس کا, آپ بتائیے. گانا گانے والا, گٹار اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا, اور آج وہ فنکاروں کے لیے جو محنت کی جماعت ہے نا اس میں چلتا ہے, وہ ان سے ملاقاتیں کرتا ہے, اور کتنے فنکار کتنے گانا گانے والے ان کو ہدایت مل رہی ہے. یہ کرکٹ کے کھلاڑی امت سے خارج ہیں. تو بھائی یہ سب امت کا حصہ ہیں, ان سب کو ہمیں جوڑنا ہے, سیاستدانوں کو بھی جوڑنا ہے. اس کے جوڑنے کا ذریعہ, واحد ذریعہ یہی ہے, محنت ہے. تو بھائی اس کے لیے ہم سب کو آپس میں جڑنا ہوگا, دل جڑے ہوئے ہوں. چاہے ہم الگ الگ ہوں, ہم اپنے شعبوں میں کام کر رہے ہوں, مگر ہمارے دل بڑے ہونے چاہیے, جیسے مولانا الیاس صاحب کا دل تھا. کم سے کم ایسا نہ ہو اس کی جھلک تو ہو. وہ سیاسی جلسے میں لے جا رہے تھے اپنے سب چلو وہاں چلو, مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا کانگریس کا جلسہ ہو رہا ہے وہاں بیان ہوگا. بھائی بس کیا بتایا جائے, کیا بتایا جائے. اے خاصہ اے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت پہ تیری, آ کے عجب وقت پڑا ہے. آج ہم ایک ہوتے ہوئے ایک نہیں ہیں, ہمارے دل ایک دوسرے سے جدا ہو چکے. دلوں کے اندر یعنی کیا کہا جائے, دلوں کے اندر برائیاں آ گئیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی, ہم سب ایک ہیں, ہم سب. اور ہمیں کرنا کیا چاہیے, کرنا کیا چاہیے پتا ہے, جوڑ کا طریقہ یہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار فرمایا تھا. وَقَدْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ. مجھے اے اللہ آپ نے نکالا قید خانے سے, جبکہ بعد اس کے کہ شیطان نے میرے بھائیوں اور میرے درمیان ناچاکی ڈال دی تھی, سب شیطان پہ ڈال دیا بھائیوں کو, حالانکہ بھائیوں نے ڈالا حسد میں آ کر, بھائیوں نے ڈالا تھا. سامنے کی بات تھی, حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور آ کے جھوٹ بولا اپنے باپ سے کہ بھیڑیا کھا گیا, مگر حضرت یوسف علیہ السلام محبت پیدا کرنے کے لیے, جوڑ محبت پیدا کرنے کے لیے کیا فرما رہے ہیں, ارے میرے بھائیوں تم نے تھوڑی کیا تھا, وہ تو شیطان نے میرے اور تمہارے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا. تو آج ہم سب مل کر شیطان پر ڈال دیں, شیطان نے کیا, سب شیطان کا کیا دھرا ہے. شیطان نے ہمارے درمیان اختلاف ڈال دیے, ایک دوسرے کو نہ کہیں کہ یہ ایسے یہ ایسے, بھائی اس سے کچھ نہیں ہوگا, اس سے تو اور اختلاف بڑھے گا. شیطان پہ ڈال دو بس یہی طریقہ ہے. اور مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الہند نے فرمایا تھا, دنیا میں کوئی انسان ایسا انبیاء کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں, برائی ایک بھی نہ ہو. اور فرمایا کوئی انسان ایسا بھی نہیں جس میں برائیاں ہی برائیاں ہوں, خوبیاں کوئی نہ ہو. کچھ خوبیاں ہیں ہر انسان میں, کچھ برائیاں ہیں. چاہے وہ ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ بھی ہو, تب بھی اس میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, رکی ہوئی گھڑی جو جس کی تینوں سوئیاں, سیکنڈ والی گھڑی, گھنٹے کی, منٹ کی, تینوں سوئیاں ایک جگہ رکی ہوئی ہوں, وہ بھی 24 گھنٹے میں 2 دفعہ بالکل صحیح وقت بتاتی ہے کہ نہیں. 9:04 اور 5:04 پہ ایک گھڑی رکی ہوئی ہے. اب صبح کے 9:05 اور 4 سیکنڈ ہوں گے, اس وقت بالکل صحیح وقت بتائے گی. اور شام کو جب رات کو 9:05 4 سیکنڈ ہوں گے, بالکل صحیح وقت بتائے گی. رکی ہوئی خراب گھڑی کسی کام کی نہیں ہے, اس کی تینوں سوئیاں رکی ہوئی ہیں, پھر بھی وہ 2 وقت ایسے 24 گھنٹے میں ہے کہ بالکل صحیح وقت بتاتی ہے. جب گھڑی کے اندر ایسی خاصیت ہے تو انسان ہے, اس میں نہیں ہوگی خوبی. تو ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہیں کچھ خامیاں ہیں. تو فرمایا کہ ہم اس کی خوبیوں کو دیکھیں اور خامیوں کو اسی کے لیے چھوڑ دیں, ہم اس کی خوبیوں کو دیکھ کر آگے چلیں بس. اور مولانا ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں, اس لیے دی ہیں کہ ایک آنکھ سے اپنے عیب دیکھو, ایک آنکھ سے اپنی خرابیاں دیکھو, دوسرے آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو. ایک آنکھ سے اپنے عیب دیکھو, اپنی خرابیاں دیکھو, دوسری آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو, بس سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين برحمتك يا رب.